اتوار 19 اپریل کے سیر بین کے ساتھ ناظر میمن کا سلام. یمن پر سعودی اتحادیوں کے حملوں کی تعداد 2000 تک جا پہنچی. ایک دن میں 100 فضائی حملوں کے بعد سعودی عرب کو اب پاکستانی مدد کے بارے میں کیا امید ہے؟
اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حوثیوں پر جو اسلحے کی ترسیل کو بند کیا گیا ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے پاکستان سارے اقدامات کرے گا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. یمن نے ایران کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے 4 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. تفصیل حمیرہ کمل سے.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یمنی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ یمن ایران کے اس اقدام کو مسترد کرتا ہے. انہوں نے قیام امن کے ایرانی منصوبے کو ایک سیاسی چال قرار دیا ہے. خیال رہے کہ ایران کی جانب سے پیش کیے جانے والے امن منصوبے میں یمن میں تمام غیر ملکی حملوں کے خاتمے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یمن میں متاثرین جنگ کو امداد کی فراہمی، قومی سطح پر مذاکرات کی بحالی اور ایک مشترکہ قومی حکومت کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے.
بحیرہ روم میں تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے خدشہ ہے کہ تقریباً 650 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کی تصدیق ہونے کی صورت میں یہ بحیرہ روم میں تارکین وطن کو پیش آنے والا المناک ترین حادثہ ہوگا. اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی پر لگ بھگ 700 افراد سوار تھے جن میں سے اب تک صرف 50 ہی کو زندہ بچایا جا سکا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین NHCR کی ترجمان کالوٹا سامی نے بتایا.
شاید جب انہوں نے ایک تجارتی جہاز کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس لمحے کشتی میں خوشی سے ہلچل مچ گئی. کشتی میں بہت زیادہ لوگ سوار تھے جن میں سے کچھ کے ایک جانب چلے جانے سے کشتی غیر متوازن ہو کر الٹ گئی اور بہت سے لوگ سمندر میں جا گرے.
جائے حادثہ پر بڑے پیمانے پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں جس میں اٹلی اور مالٹا کی بحریہ سمیت نجی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں. مشرق وسطی میں سرگرم تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک تازہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں لیبیا سے اغوا کیے گئے ایتھوپیا کے 30 عیسائیوں کو قتل کرتے دکھایا گیا ہے. ویڈیو میں ایک تحریری پیغام بھی نشر کیا گیا ہے جس کے مطابق ان افراد کا تعلق ایتھوپیا کے گرجا گھر سے ہے. اس آن لائن ویڈیو میں سمندر کنارے کچھ افراد کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جبکہ ایک دوسرے گروہ کو کسی صحرا میں سروں میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. 20 منٹ دورانیے کی اس ویڈیو پر دولت اسلامیہ کے میڈیا ونگ کا مخصوص نشان بھی موجود ہے. ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراقی صوبے انبار کے مرکزی شہر رمادی پر قبضے کے لیے حکومتی افواج اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے درمیان جاری شدید لڑائی کی وجہ سے 90,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق ان کی اولین ترجیح ان بے گھر افراد کے لیے خوراک، پانی اور رہائش کا بندوبست کرنا تھا. پاکستان کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوہاٹ اور پنجاب کے شہر حسن عبدال سے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. شمائلہ خان.
ان افراد کا تعلق کالعدم جماعت ترکمان اسلامک موومنٹ سے ہے اور اطلاعات کے مطابق یہ چینی صدر کے پاکستان کے دورے کے دوران مبینہ طور پر شدت پسند کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. سیکیورٹی ادارے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ 4 افراد کو کوہاٹ شہر کے قریبی علاقے سے گرفتار کیا گیا جبکہ ان کی نشاندہی پر حسن عبدال سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سہولت کار تھے. ملزمان کا سراغ ان کے موبائل فون کے خفیہ پیغامات اور گفتگو کے ذریعے لگایا گیا.
پاکستان میں خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی میں کم از کم 5 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. شہزاد ملک.
سرکاری ذرائع کے مطابق شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان آج صبح ایک جھڑپ ہوئی جس میں 5 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں 3 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں CMH پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. خیال رہے کہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کشمیری نوجوان کی ہلاکت کے الزام میں 2 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اہلکاروں نے ضابطے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مظاہرین پر گولیاں برسائیں. 17 سالہ سہیل صوفی کی موت گزشتہ روز سری نگر کے علاقے ناربل میں احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی. شراؤڈ آف ٹیورن کے نام سے پہچانا جانے والا وہ کپڑا جسے کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ کا کفن مانتے ہیں 5 برس کے وقفے کے بعد نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. تفصیل ذیشان حیدر سے.
شمالی اٹلی کے شہر ٹیورن میں نمائش کے لیے رکھا گیا یہ کفن 4.4 میٹر طویل ہے اور اس پر ایک ایسے باریک شخص کی ہلکی سی شبیہ ہے جس کے ہاتھوں اور پیروں پر خون کے دھبے ہیں. 24 جون تک روزانہ 12 گھنٹے تک عوام کو اس کی زیارت کی اجازت ہوگی. اب تک 10 لاکھ افراد اس کپڑے کو دیکھنے کے لیے بکنگ کروا چکے ہیں. رومن کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس بھی اس کفن کی زیارت کے لیے 21 جون کو ٹیورن پہنچیں گے. آخری مرتبہ شراؤڈ آف ٹیورن کو عام دیدار کے لیے 2010 میں پیش کیا گیا تھا اور اس وقت 25 لاکھ افراد نے اسے دیکھا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چین کے صدر کے دورے کے دوران شدت پسندی کی کارروائیوں کا منصوبہ ناکام بنانے اور مبینہ طور پر کالعدم ترکمان اسلامک موومنٹ سے تعلق رکھنے والے 6 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. چینی صدر شی جن پنگ 20 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے، لیکن پہلے بات یمن کی، جہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کی تعداد اب لگ بھگ 2000 بتائی جا رہی ہے. ایک دن میں 100 کے قریب فضائی حملے بھی کیے جا چکے ہیں. ان حملوں کے نتیجے میں انسانی بحران و مشکلات بھی شدید تر ہوتی جا رہی ہیں. اب تک اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق قریباً 600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسی دوران پاکستان، ذرائع ابلاغ اور سعودی حلقوں میں چہ مکویاں ہیں کہ پاکستان کا جو وفد حال ہی میں سعودی عرب پہنچا تھا، اس نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو مؤثر بنانے کے لیے پاکستان تمام اقدامات کرے گا. ان تمام اطلاعات کی روشنی میں میں نے ذرا دیر پہلے سعودی عرب ہی میں مقیم صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ یمن کے خلاف اب تک سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں کی تازہ اطلاعات کیا ہیں.
اب تک تقریباً 2000 سوٹیز کی جا چکی ہیں اور صرف ایک دن میں 100 سوٹیز تھیں. ابھی تک دو طرف سے جنگ ہے، ایک تو فضائی جنگ ہے اور دوسری کسی حد تک نیول ناکہ بندی ہے کہ ہوتھیوں کو مدد نہ مل سکے، اور تیسری طرف وہاں جو پاپولر کمیٹیز رہی ہیں یمن میں اور جو ہوتھیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو صدر منصور ہادی کے ساتھی بتائے جاتے ہیں، ان کی فضا سے مدد کی جا رہی ہے، ان کو اسلحے پہنچائے جا رہے ہیں. چنانچہ یہ کشت و خون گلیوں بازاروں میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کھانے کے اور دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال جنگ ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے.
تو اب تک کتنے جانی نقصان کے اطلاعات ہیں؟
بہت مصدقہ اطلاعات تو نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو اقوام متحدہ نے آج سے 2 دن پہلے کی جو فگر دی تھی وہ تقریباً 650 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور 2000 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ابتدائی فگرز ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے اور زخمی ہو رہے ہیں، کیونکہ لڑائی ایک تو فضائی بمباری بھی ہو رہی ہے اور پھر وہاں زمینی لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو رہی ہے، جس میں جانی نقصان بہت ہو رہا ہے.
جنگ کے آغاز سے اب تک حملوں میں کتنی شدت آئی ہے؟ کیا یہ کم ہو رہے ہیں یا تیزی آئی ہے حملوں میں؟
نہیں، دیکھیں تیزی آ رہی ہے کہ پہلے تو بڑے بڑے شہروں تک یہ محدود تھی، خصوصاً جو فضائی بمباری کی ہم بات کرتے ہیں تو سنا سے شروع ہوئی، پھر عدن تک پہنچی، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مختلف شہروں میں پھیل گئی ہے، مختلف صوبوں میں پھیل گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوٹیز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں جو زمینی لڑائی ہو رہی ہے مختلف فیکشنز کے درمیان، وہ ایک سول وار کسی سیناریو وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے. تیسری طرف القاعدہ کی کہانی ہے کہ بعض صوبوں میں القاعدہ نے اپنے پر نکالنے شروع کر دیے ہیں، اور ایک شہر میں تو انہوں نے حکومت تک مکلا میں بنانے کی کوشش کی اور وہاں حکومت بھی بڑی حد تک بنا لی ہے. تو یہ ایک چومکھی لڑائی ہے، یہ پھیلتا جا رہا ہے یمن کے طول و عرض میں، اور اس کے لامحالہ جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ عام آدمی کو جنگ کا خمیازہ بھگتنا پڑتا.
اور آپ ہیومینٹیرین کرائسس کی بھی بات کر رہے تھے اس سے پہلے.
جی، ہیومینٹیرین کرائسس وہاں بہت زبردست قسم کا پھیل رہا ہے، جیسا اتنے لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، پانی کا ایشو ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، دوائیوں کا مسئلہ ہے، وہاں دوائیاں جو ایڈز ہیں وہ آسانی سے پہنچ نہیں پا رہی ہیں. اقوام متحدہ نے گزشتہ کل 274 ملین ڈالر کے لیے ایک ریکویسٹ بھیجی دنیا کو کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یمن میں ایڈ کی کاروائیاں کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، اور سعودی عرب کی حکومت نے فوری طور پہ یہ اناؤنس کیا کہ وہ یہ ساری کی ساری جو اماؤنٹ ہے $274 ملین وہ پوری کی پوری خود دے دے گا۔
راشد حسین، ایک طرف سعودی وہاں پہ حملے کر رہا ہے، دوسری طرف ان کو مدد دے رہا ہے، تو کیا اسٹریٹجی ہے؟
سعودی حکومت کا اور جو الائنس ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی جو جائز حکومت ہے وہ منصور ہادی کی حکومت ہے، اور ہوتیوں نے جو قبضہ کیا اس سنا پر یہ غلط تھا، یہ غیر قانونی تھا، اور ہم غیر قانونی چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ ہوتیوں پر ہو رہی ہے، ان کے جو اسلحہ خانے ہیں ان سب پر حملہ ہو رہا ہے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں حملہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ایک کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے۔ عام یمنی جو یمن جو پہلے ہی بہت تباہ حال غریب ملک ہے، پورے خطہ عرب کا سب سے غریب ترین ملک کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، تو سعودی حکومت کا اور ان کے الائنس کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے تو خلاف نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ یہ $274 ملین دیا جا رہا ہے، وہ اسی نیت سے ہے کہ عام لوگوں کی مدد ہو سکے جو اس جنگ کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے۔
پاکستان میں پارلیمنٹ کی قرارداد واضح کر چکی یہ کہ پاکستان اس تنازع میں غیر جانبدار رہے گا، تو کیا اب سعودی حکام بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں؟
نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک نیوٹرلٹی کی جو بات کی تھی اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان بذات خود اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور غالباً اس کی ایک بڑی وجہ وہ دباؤ ہے جو پاکستان پر اور اس کی حکومت پر پڑا ہے، اور جس سے پاکستانی حکومت نبرد آزما ہونے میں بڑی حد تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پہلے تو نیوٹرلٹی کی بات کی گئی، پھر کہا کہ نہیں، ہوتیز جو ہیں ان کا جو قبضہ تھا سنا پر وہ غاصبانہ قبضہ ہے، ان کے قبضے کو ختم ہونا چاہیے، اور اب اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں، بلکہ پرائم منسٹر آفس سے غالباً یہ خبر دی گئی تھی کہ پاکستانی جو وفد آیا تھا شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اس نے سعودیوں کو یہ باور کرایا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ہوتھیوں پر جو اسلحے کی ترسیل کو بند کیا گیا ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے پاکستان سارے اقدامات کرے گا، اور جس سے بظاہر یہ نتیجہ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نیول بلاکیڈ ہے تاکہ ہوتھیوں کی مدد نہ پہنچ سکے، پاکستانی بحری جہاز جو نیوی کے ہیں وہ اس میں مدد کریں گے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ اتنا مشکل کام یوں نہیں ہے کہ دو پاکستانی بحری جہاز پہلے سے ہی بحر ہند میں موجود ہیں، جو کہ اس ملٹائی ٹاسک فورس کا حصہ ہیں جو القاعدہ کے خلاف بحر ہند میں اور یمن سے قریب جو پانی ہے وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان دو کو فوری طور پہ اس کے لیے کمیشن کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بلاکٹ ہے آرمز کا، ایمونیشن ہوتی کو نہ پہنچ سکے، اس میں پاکستان کا بھی ایک انوالومنٹ ہو جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کسی نہ کسی طرح انوالومنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اب اس سے آگے بھی شاید ہو جائے گا۔
یہ تھے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین۔ اٹلی کے کوسٹ گارڈز نے لیبیا کے ساحل سے کچھ دور ایک مسافر کشتی کے ڈوبنے سے اس پر سوار سینکڑوں تارکین وطن کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ اسے بحیرہ روم میں پیش آنے والا سب سے ہولناک سانحہ قرار دے رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر آفریدی سنا رہے ہیں۔
اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کشتی جس پر تقریباً 700 مسافر سوار تھے گزشتہ رات اطالوی جزیرے لیمپیدوسا کے جنوب میں ڈوبی۔ اس وقت جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق اب تک صرف 28 افراد کو ہی زندہ بچایا جا سکا ہے۔ لیبیا کی سمندری حدود میں جاری امدادی کارروائیوں میں اٹلی اور مالٹا کی بحریہ سمیت نجی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں 20 کشتیاں اور 3 ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اسے بحیرہ روم میں پیش آنے والے المناک ترین حادثوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اطالوی کوسٹ گارڈز کے ترجمان نے بتایا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کشتی لیبیا کے ساحل سے 27 کلومیٹر اور اطالوی ساحل سے 210 کلومیٹر دور غرق ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال تلاش اور بچاؤ کا آپریشن جاری ہے، جبکہ لاشوں کی تلاش کے لیے کوششیں بعد میں کی جائیں گی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ کشتی اس وقت ڈوبی جب ایک تجارتی جہاز کو قریب دیکھ کر کشتی کے زیادہ تر مسافر ایک جانب جمع ہو گئے، جس سے کشتی کا توازن بگڑ گیا اور وہ الٹ گئی۔ مالٹا کے وزیر اعظم جوزف مسکات نے اپنے بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ زیادہ تر مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ دی ٹائمز آف مالٹا نامی روزنامے سے منسلک صحافی مارک میکالف نے بی بی سی کو بتایا کہ اس قسم کے حادثے غیر معمولی نہیں۔ مارک کا کہنا تھا کہ تجارتی جہازوں میں اس قسم کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں کسی حادثے سے نمٹنے کے لیے امدادی کارروائیاں کرنے کے لیے مناسب سہولیات موجود نہیں ہوتیں۔ اس حادثے کے بعد اس سال اب تک افریقہ اور مشرق وسطی سے یورپ جانے کی کوشش میں مرنے والے تارکین وطن کی تعداد 1,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش کرنے والے تقریباً 10,000 تارکین وطن کو بچایا بھی گیا ہے، اور اٹلی نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین سے مزید مدد مانگی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس افریقہ اور مشرق وسطی میں تنازعات اور غربت سے تنگ آ کر 170,000 افراد نے غیر قانونی طور پر اٹلی کا رخ کیا تھا۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی رواں برس ایسے افراد کی تعداد تیزی سے بڑھی ہے جو 500 کلومیٹر کے اس سمندری سفر پر نکلے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عمر افریدی سے سنی۔ مشرق وسطی میں سرگرم دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایتھوپیا کے 30 عیسائیوں کا قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ادھر عراق کے صوبے انبار کے مرکز رمادے پر قبضے کے لیے حکومتی فورسز اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ صوبہ انبار میں جاری اس لڑائی کی وجہ سے 90,000 سے زیادہ شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراق کے صوبے انبار میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور عراقی فورسز کے درمیان صوبائی دارالحکومت رمادی کے لیے لڑائی جاری ہے، جس کی وجہ سے 90,000 سے زیادہ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عراق میں اقوام متحدہ کی ایک ترجمان لائز گرینڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا،
ہماری ترجیح ان بے گھر افراد کو خوراک، پانی اور شیلٹر فراہم کرنا ہے۔
واضح رہے کہ عراقی فورسز کو شیعہ ملیشیا اور امریکی اتحادیوں کے فضائی حملوں کی صورت میں حمایت حاصل ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ رمادی میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی پیش قدمی کو روک سکیں، اور اس کے لیے وہ بغداد حکومت کی جانب سے بھیجی گئی کمک کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ عراق میں پچھلے سال دولت اسلامیہ گروپ کی جانب سے شروع کیے جانے والے جارحانہ حملوں کے بعد سے اب تک عراق میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر مشرق وسطی میں سرگرم دولت اسلامیہ نامی اس گروپ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایتھوپیا کے 29 عیسائیوں کا قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جنہیں لیبیا میں دولت اسلامیہ سے منسلک شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان مخفیوں میں سے ایک گروپ کے افراد کے سر ایک ساحل پر قلم کیے گئے اور دوسرے گروپ کے افراد کے سروں پر ایک صحرائی علاقے میں گولیاں ماری گئیں۔ اس ویڈیو کے دوران اسکرین پہ آنے والے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہلاک کیے جانے والے افراد ایتھوپین چرچ کے ممبر تھے۔ 29 منٹ طویل اس ویڈیو میں دولت اسلامیہ کے شعبہ اطلاعات الفرقان کا سرکاری نشان نظر آتا رہا، اور یہ اس سے پہلے اس گروپ کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو سے مماثلت رکھتا تھا۔ تاہم اس ویڈیو کے درست ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک نقاب پوش مسلح شدت پسند عیسائیوں کو دھمکی دے رہا تھا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا خصوصی ٹیکس دیں۔ اس سے قبل فروری میں بھی ایک ایسی ہی ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو لیبیا کے ایک ساحل پر 21 مصری عیسائیوں کے سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ دولت اسلامیہ نے حالیہ مہینوں میں ایسی کئی ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں اس کے زیر قبضہ مخویوں کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ان کے اس عمل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے عراق اور شام کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں مشرق وسطی اور لیبیا سمیت شمالی افریقہ کے جہادی گروہوں کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے شمائلہ خان سے۔ آج نامعلوم مسلح افراد نے کابل کے جلال آباد شاہراہ پر افغان پارلیمنٹ ڈپٹی اسپیکر پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا۔ تفصیل کابل سے سید انور کی رپورٹ میں۔
آج کابل کے ضلع سروبی میں نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر کے گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیے۔ افغان پارلیمان کی جانب سے جاری کی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ظاہر قدیر اور صوبہ ننگرہار سے دو دیگر پارلیمان ممبر میرویس یاسینی اور حضرت علی گزشتہ روز جلال آباد شہر میں خودکش حملے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ننگرہار جا رہے تھے کہ کابل جلال آباد ہائی وے میں گاٹ میں بیٹھے مسلح افراد نے ان کے قافلے پر حملہ کیا۔ اس بیان میں جو پارلیمان کے ٹی وی چینل سے نشر ہوا، کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ظاہر قدیر اور ان کے ساتھیوں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا ہے، تاہم حملہ آور ناکامی سے روبرو ہونے کے بعد علاقے سے فرار ہوئے ہیں. ابھی تک اس حملے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. گزشتہ روز جلال آباد شہر میں ہونے والے حملے میں کم از کم 35 افراد مارے گئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. داعش گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. جلال آباد حادثے کے بعد داعش گروہ کے سرگرمیوں کے حوالے سے متعدد سوالات سامنے آئے ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ نیکولاس ہائسم نے آج ایک کانفرنس میں کہا, داعش کے موجودیت کے حوالے سے اور گزشتہ روز کے حادثے کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ داعش اس حملے کے پیچھے تھا یا نہیں, اس کے باوجود کہ اس گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. افغانستان میں داعش کس مقصد کی تلاش میں ہے, اس حوالے سے تفصیلی تحقیقات کی ضرورت ہے. یہ کہ داعش کس طرح افغانستان میں وجود میں آیا, متفرق نظریات موجود ہیں. کیا یہ واقعی داعش ہے یا شدت پسند گروہوں کے کچھ افراد خود کو داعش سے منسوب کرتے ہیں؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. دوسری جانب افغان وزیر داخلہ نے آج سینٹ کے اجلاس میں بتایا کہ افغانستان میں داعش گروہ کے پیچھے انہی حلقوں کا ہاتھ ہے جو القاعدہ اور طالبان کی حمایت کرتے رہے ہیں. سعید انور, بی بی سی, کابل.
افغانستان سے اب ہم پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک جھڑپ کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پشاور سے ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اور اقزئی کی رپورٹ.
سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپیں آج صبح خیبر ایجنسی کے دورافتادہ علاقے وادی تیرا میں نارے بابا کے مقام پر ہوئے, جس میں ان کے مطابق کم سے کم 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کاروائی میں 3 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے, جنہیں سی ایم ایچ پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. فوج کا کہنا ہے کہ ان کاروائیوں کے دوران ایجنسی کے بیشتر مقامات کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. خیبر ایجنسی 3 سب ڈویژنوں باڑا, جمرود اور لنڈکوتل پر مشتمل ہے. یہاں گزشتہ سال اکتوبر میں باقاعدہ فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی وادی تیرا میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے عسکری تنظیموں کے خلاف وقتاً فوقتاً کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. اس فوجی آپریشن کی وجہ سے مختلف علاقوں سے لاکھوں افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں, جو بدستور پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر کرائے کے مکانات میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تاہم رواما کے آغاز پر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے تعاون سے قبائلی علاقوں میں شدت پسندی سے متاثرہ 20 لاکھ سے زائد بے گھر افراد کی واپسی کے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا تھا, جس کے تحت سن 2016 کے اختتام تک سب متاثرین کو واپس بھیج دیا جائے گا. ان واپس جانے والوں میں خیبر ایجنسی کے متاثرین بھی شامل ہیں. رفعت اللہ رکزئی, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے کے دوران شدت پسندی کی کارروائیوں کا منصوبہ ناکام بنانے اور مبینہ طور پر کالعدم ترکمان اسلامک موومنٹ سے تعلق رکھنے والے 6 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سیکیورٹی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ چین کے صدر کے پاکستان کے دورے سے 2 ماہ قبل ہی کالعدم تنظیموں اور بالخصوص ایسی تنظیموں کے نیٹ ورک پر خصوصی نظر رکھی گئی تھی جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ چین کے مسلم آبادی والے صوبے سنکیانگ میں شدت پسندی کی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہیں. اہلکار کے مطابق ان ملزمان کا موبائل ٹیلی فون پر آپس میں ہونے والے خفیہ پیغامات اور گفتگو کے ذریعے پتہ چلا کر حراست میں لیا گیا. اہلکار کا کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے قریبی علاقے میں ان میں سے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا, جبکہ ان کی نشاندہی پر پنجاب کے شہر حسن ابدال سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کالعدم جماعت ترکمان اسلامک موومنٹ کے سہولت کار تھے. اہلکار کے مطابق حراست میں لیے جانے والے افراد پاکستانی ہیں اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملزمان مذکورہ کالعدم تنظیم کے نظریات سے متاثر ہیں. ذرائع کے مطابق ملزمان سے پوچھ گچھ کے دوران کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں جن کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں بتایا جا سکتا, تاہم تفتیش کی روشنی میں گلگت بلتستان کے علاقے میں کچھ ٹیموں کو روانہ کیا گیا ہے. ادھر چین کے صدر کی کل اسلام آباد میں آمد کے موقع پر ان کی سیکیورٹی سے متعلق پلان کو حتمی شکل دی گئی ہے، جس کے تحت چینی صدر اور ان کے وفد میں شامل افراد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کے 111 بریگیڈ کی ہوگی، جبکہ رینجرز اور اسلام آباد راولپنڈی کی پولیس کے اہلکار بھی اس ضمن میں ان کی معاونت کریں گے. سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے چینی صدر کے لیے ایئرپورٹ سے لے کر ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس تک لگائے گئے روٹ میں آنے والی آبادیوں اور راستوں کی متعدد بار چیکنگ کی ہے.
آپ سن رہے تھے شہزاد ملک کی رپورٹ. سیربین ابھی جاری ہے.
صدر کی سیکیورٹی کے حوالے سے متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. صدر اسلام آباد کی انتظامیہ نے چین کے صدر کی پاکستان میں موجودگی تک
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے. پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبر کے ساتھ سبا نیوز.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میرپور میں جاری دوسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش پاکستان کی جانب سے دیے گئے 240 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک میزبان ٹیم نے 22ویں اوور کے اختتام تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے تھے. اس سے قبل جب پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ٹیم کے 5 کھلاڑی صرف 77 رنز پر پویلین لوٹ گئے. اس وقت سعد نسیم نے پہلے حارث سہیل اور پھر وہاب ریاض کے ساتھ مل کر اسکور میں نمایاں اضافہ کیا. اپنا دوسرا ون ڈے میچ کھیلنے والے سعد نے 77 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. ان کے علاوہ وہاب ریاض نے 51 جبکہ حارث سہیل نے 44 رنز بنائے. بنگلہ دیش کے لیے شکیب الحسن نے 2 جبکہ روبیل حسین، عرفات سنی، مشرفی مرتضیٰ اور ناصر حسین نے 1-1 وکٹ حاصل کی. موناکو میں جاری مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ اور جمہوریہ چیک کے ٹوماس بیرڈیف کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں جوکووچ نے رافیل نڈال اور بیرڈیف نے گائل فس کو ہرایا تھا. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے کہا ہے کہ آج ہونے والی بحرین گرانڈ پری میں فراری کو ہرانا واقعی مشکل ہوگا. ملائیشین گرانڈ پری جیتنے والے فراری ٹیم کے ڈرائیور زباسٹین فیٹل کا اس سلسلے میں کہنا ہے، یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ہم روز بروز مرسیڈیز کے قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں. ہم یہ کارکردگی جاری رکھیں گے. وہ ہماری رفتار سے خوف زدہ ہیں اور میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہی ہیں. مصر کی ایک عدالت نے ان 11 افراد کو موت کی سزا سنا دی ہے جو 2012 میں فٹ بال لیگ کے دوران اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کے ذمہ دار تھے. اس حادثے کے نتیجے میں 74 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ ہلاکتیں مصر میں فٹ بال لیگ کے ایک میچ کے بعد 2 کلبز کے مداحوں کے درمیان تصادم کا نتیجہ تھا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبانہ سے. یہاں آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں جاری دوسرے روزہ میچ میں پاکستان کے 240 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنا لیے ہیں. یاد رہے کہ 3 روزہ میچوں میں بنگلہ دیش کو پہلے ایک میچ کی برتری حاصل ہے. پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. سنیے معصومہ ملک سے.
یمن نے ایران کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے 4 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. بحیرہ روم میں تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے خدشہ ہے کہ تقریباً 650 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک تازہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں لیبیا سے اغوا کیے گئے ایتھوپیا کے 30 عیسائیوں کو قتل کرتے دکھایا گیا ہے. ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراقی صوبے انبار میں حکومتی افواج اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے درمیان جاری شدید لڑائی کی وجہ سے 90,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں. پاکستان میں چینی صدر کے دورے کے دوران دہشت گرد کاروائیوں کی منصوبہ بندی میں ملوث 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کاروائی میں کم از کم 5 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نائجیریا کی ریاست بینوا میں فرقہ وارانہ فسادات میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے محکمہ انصاف اور ایف بی آئی نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ سن 2000 سے قبل دو دہائیوں سے زائد عرصے تک ایف بی آئی کی لیبورٹری کے بالوں کا خوردبینی جائزہ لینے والے یونٹ کے تقریباً تمام معائنہ کاروں نے جرائم کے مقدمات میں ناقص گواہیاں پیش کی ہیں۔ تفصیلات سنتے ہیں نصرت جہاں سے۔
اتوار کو اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق تاحال 268 مقدمات کے دوبارہ جائزے کے دوران 95% مقدمات میں 28 میں سے 26 معائنہ کاروں نے فورنسک تجزیے استغاثہ کے حق میں بڑھا چڑھا کر بیان کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ نتائج حکومت کے ساتھ ان تنظیموں کے معاہدے کے پاس پیش کیے گئے ہیں جس کے تحت یہ تنظیمیں سزا یافتہ مقدمات کے دوبارہ جائزوں کے لیے حکومت کی معاونت کر رہی ہیں۔ معاہدے کے تحت پہلے 200 مقدمات کے دوبارہ جائزوں کے بعد نتائج پیش کرنا طے پایا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق ان مقدمات میں 32 مدعیوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، جن میں سے 14 کو سزائے موت دی جا چکی ہے یا جیل کے اندر ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وفاقی انتظامیہ نے سن 2012 میں بالوں کے فورنسک تجزیوں میں نقائص سے متعلق رپورٹ کے بعد اس تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کی جانب سے واشنگٹن پوسٹ کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق وہ تمام مقدمات پر توجہ دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ متاثرہ مدعیوں کو ماضی کی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے اور ہر موقع پر انصاف فراہم کیا جائے۔ اخبار کے مطابق ایف بی آئی تمام مقدمات کے دوبارہ جائزے لینے کے عمل کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ سن 2012 تک بالوں کا معائنہ کرنے والوں میں عدالت کو پیش کیے جانے والے نتائج کی سائنسی معیار کے مطابق لکھنے کی اہلیت غیر معیاری تھی۔ وفاقی انتظامیہ نے سن 2012 میں واشنگٹن پوسٹ کی بالوں کی فورنسک تجزیوں میں نقائص سے متعلق رپورٹ کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس جائزے سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایف بی آئی ماہرین نے گواہی دی کہ جائے وقوع سے حاصل ہونے والی ساری شہادتیں بڑی حد تک ملزمان کے بالوں سے ملتے ہیں، جس سے ان دعووں کی تقویت ملتی ہے کہ تفتیشی عمل میں گمراہ کن نامکمل نتائج اخذ کیے گئے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی نصرت جہاں سے۔ بے باک اور نوجوانوں میں مقبول ٹی وی اور فلم اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ مدھیرہ محمد کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں شہ سرخیوں میں رہنا آتا ہے۔ ٹی وی شو لو انڈیکیٹر کی میزبانی سے لے کر چوٹی کے ڈیزائنرز کے لیے ماڈلنگ اور فلموں کے لیے آئٹم نمبرز پیش کرنے کے بعد ان دنوں مدھیرہ موسیقی پر کام کر رہی ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون سے گفتگو میں مدھیرہ نے اپنی امنگوں، خاندان اور اصل مدھیرہ کے بارے میں بات کی ہے۔
یہ رومرز آ رہے ہیں کہ آپ اپنی البم پہ کام کر رہی ہیں۔
یس، ایبسولیٹلی رائٹ، میرے پہلے دو گانے اسی مہینے نکلیں گے تو بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں۔
اچھا، تو سنگلز کے طور پہ آپ ریلیز کریں گی؟
ہاں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ البم کا دور تو تھا لیکن اب لوگ ویڈیو کے ساتھ گانے کو زیادہ ویلیو اور ریممبر کرتے ہیں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر گانے کا ایک ویڈیو بنا کر اسے یادگار بناؤں۔ پاکستان کی میوزک اور ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا چینج، ہلکا پھلکا سا لاؤں۔
ویسے بھی آپ کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ یادگار ہی رہے ہیں، وہ کافی مطلب ہلا دینے والے ویڈیوز،
کچھ نہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا کروں، میں بہت سیدھی بننا چاہتی ہوں، اینڈ آئی ریلی، میں کچھ ایسا کرنا نہیں چاہتی، بٹ ہو جاتا ہے،
خود پہ خود ہو جاتا ہے۔
ہاں، اب عوام سوچتی ہیں تو ہم انہیں نہیں روک سکتے نا۔
اچھا، یہ عوام کہاں سے آ گئی بیچ میں؟
آف کورس، ہم آرٹسٹ عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام ہی ہمیں بناتی ہیں، کبھی ولن بنا دیتی ہے تو کبھی ہیرو بنا دیتی ہے، وہ ان کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے۔
تو مطلب آپ جو ہیں خود کچھ نہیں سوچتی، یہ عوام پہ چھوڑ دیتی ہے؟
عوام کے سامنے جتنا آپ چیخو گے اتنا ہی لوگ آپ کو ڈرامے باز بلائیں گے۔
آپ کو یاد ہے کہ ایک آپ نے شو کیا تھا کیٹ واک پہ، میرا خیال پاکستان فیشن ویک تھا؟
ہاں جی، بالکل۔
مدھیرہ کو آپ گوگل بھی کریں تو سب سے پہلے چیز جو امیجز میں آتی ہے وہی شارٹس آتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ مدھیرہ ٹاپ فیل ڈاؤن۔ بعد میں یہ بھی بڑے چرچے ہوئے کہ یہ ایک آرکیسٹریٹڈ ایونٹ تھا جو آپ نے سوچا ہوا تھا، یہ باتیں بھی بہت لوگوں نے کی تھی، تو اصل سٹوری کیا تھی؟
اصل سٹوری یہ تھی کہ یہ ایک مسہب تھا، ٹھیک ہے، وہ میری پہلی واک تھی فور اے سویٹ فرینڈ اینڈ اے سویٹ ڈیزائنر سنم چودھری، اینڈ ہمارے دماغ میں کچھ ایسا تھا نہیں، لوگوں نے صرف وہ کانفیڈنس دیکھا جو میں نے اس ریمپ پر دکھا کر، بیک سٹیج میرے ساتھ جو ہوا وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ میں انٹرسٹڈ ہوں بتانے کے لیے کہ یہ کوئی ایسا چیز نہیں کرے گا فیم کے لیے، کیونکہ اس وقت میرا نام آلریڈی تھا تو میں کوئی نیو کمر تو تھی نہیں کہ میں سوچوں دیٹ ہاں چلو ایک پبلسٹی اسٹنٹ کروں، کوئی انٹرنیشنل ماڈل گر جائے تو لوگ بولتے لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا، بٹ لک شی کیپٹ دا واک گوئنگ آن،
نیومی کیمبل کے ساتھ جب ہوا تھا،
ہاں جی بالکل، اینڈ نو ون نوٹس دیٹ میں نے واک کو توڑی نہیں، نہ میں نے کانفیڈینس اپنا لوز کرا، سو آئی گیو مائی سیلف کریڈٹ فار دیٹ. اور دوسری بات میں یہ بولتی ہوں کہ ٹاپ گرنا تو نہیں تھا، تھوڑی سی بکینی کی سنیک پیک ہوئی تھی، آئی بلیو بکینیز اور یہ ساری چیزیں تو بڑی عام ہیں برانڈز میں، سو اٹس ناٹ بگی، لوگ ایک ہوا بنا دیتے ہیں، لائک سر اب تو مجھے عادت ہو گئی، اب میں بولتی ہوں یار ہیرو یا ویلن آپ لوگ کے دماغ میں ہونا تو خوش ہوں. زیادہ تر آئی ایم ویری اسپرچل، میں اپنی ہر چیز خدا پر چھوڑتی ہوں، اینڈ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میری زندگی میں کہ بہت ہی نیگیٹو فیم سے مجھے بہت زیادہ ریسپیکٹ ملی ہے. میں ایک ٹی وی شو کرتی تھی، وہاں بہت نیگیٹو کالز آئی،
لو
انڈیکیٹر، ہاں جی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے وہ بنائی تھی، پر ریالٹی یہ تھا کہ مجھے اردو بولنا نہیں آتی تھی، مجھے آدھی چیزیں سمجھ میں آتی تھی آدھی نہیں آتی تھی، ان لائک فارچونیٹلی یو کین سے دیٹ وہ نیگیٹو فیم بھی میرے لیے ایک پازیٹو فیم بھی نہیں ہے.
تھوڑا بہت تو انٹرسٹ ہوگا نا فیم میں، آپ جو کام کر رہی ہیں آپ اس فیلڈ میں ہیں، فیم کی ہی تو فیلڈ ہے یہ شو بزنس.
آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک دیٹ وین یو وانٹ ٹو بی فیمس یو اینڈ اپ ڈوئنگ بیوقوف حرکتیں آپ کر لیتے ہو. فیمس ہونے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری حدیں پار کر دیتے ہیں، مجھے ابھی اچھا کام دکھانا ہے تو میں ابھی فی الوقت فیمس ہونے پر نہیں بھاگ رہی، میں ایک اچھے کام کی طرف بھاگ رہی ہوں، تو اسی طرح انسان فیمس بھی ہو جاتا ہے.
تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور البم جس پہ آپ کام کر رہی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے، ویڈیو کس طرح بن رہا ہے، پلانز کیا ہیں آپ کے؟
میرے کچھ ویڈیوز تو بن گئے ہیں، اینڈ بہت ہی الگ میوزک ہے، اینڈ میرا پہلا جو گانا اس مہینے نکلے گا وہ ہے نیرے آ، تو اس کو میں نے ریمکس کرا ہے اپنے انداز میں، پہلی دفعہ پنجابی گیا ہے.
اچھا،
جو ابھی آج کل بیٹ چل رہی ہے سلو اسٹڈی، ویری 50 سینٹ ٹائپ آف بیٹ پر میں نے اس گانے کو واپس لائی ہوں کہ ہماری نئی جنریشن کو سننے میں اچھا بھی لگے. اس کے بعد میرا ایک گانا ہے نوٹی حسینہ، وہ آئے گا.
نوٹی حسینہ کون؟ آپ؟
جی میں
اپنی بات کر رہی ہیں آپ؟
جی جی، آئی ایم برنگنگ اے ویری نوٹی ایکس فیکٹر ان دا پاکستانی میوزک.
چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ پلانڈ ہے یا نہیں ہے، آپ ہیں بہت پرووکیٹیو. جب بھی متھیرا کچھ کرتی ہے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے.
ہاں، یہ ہے متھیرا کا بچہ ہوا تب بھی ہلچل ہوا.
ہاں بالکل،
تب بھی ہلچل ہوئی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا.
یہ نوٹی حسینہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس گانے میں.
گانے میں بیسکلی اٹس وومن ہوز سنگنگ، میرا جیسا کوئی کہیں نہ کر دوں مشکل تیرا جینا.
یہ مردوں کے لیے وارننگ ہے کیا کہ کر دوں مشکل تیرا جینا؟
وارننگ مردوں کے لیے تو نہیں ہے، خواتینوں کے لیے زیادہ وارننگ لگتا ہے، بہت ساری خواتینیں تب جاتی ہیں مجھ سے.
تب جاتی ہیں؟
مرد
آپ سے خوش ہوتے ہیں؟
آئی تھنک دا مین جسٹ یو نو گیٹ ہیپی اینڈ گو ہوم،
اور عورتیں جو ہیں
تھوڑی سی نیگیٹو ہو جاتی ہیں.
یہ کیوں ہوتا ہے؟
آئی ایم اے ویری ہیپی گو لکی گرل، میں بہت فرینڈلی ہوں.
آپ کا خیال ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ سے جلتی ہیں؟
نو اٹس نوٹ اباؤٹ دی جلتی، سم آف دیم جسٹ سے دیٹ یار یہ بڑی ایک نوٹی بچی ہے. نوٹی بچی سے بہت ساری عورتیں ہیں نا وہ بولتی ہیں اسے سدھارو.
آپ سدھرنا چاہتی ہیں یا نہیں؟
ویل میں تو بولتی ہوں میں تو سدھری بھی ہوں، اب لوگ ٹیڑھا دیکھتے ہیں میری فالٹ نہیں ہے نا.
Do you think you're sexy?
When I was new, the UK Times people took my interview. They gave me a thing called, you know, sex symbol of Pakistan. And LA Times, they mujhe Paris Hilton of Pakistan bulaya. Well, I believe to be sexy, you don't actually have to think you're sexy. سیکسی وہ ہوتا ہے جو لوگ بولتے ہیں, جو انسان خود ہوتا ہے نا وہ ڈھول نہیں رہا بجاتا. سو آئی ڈونٹ بلیو آئی ایم سیکسی. اگر میں شلوار قمیض بھی پہنتی ہوں تب بھی یو نو لوگ کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. سو اٹس جسٹ آئی بلیو دماغ کے اوپر ہوتا ہے.
آپ کا جو ویڈیو تھا جھوٹا, اس میں آپ کیا یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سیکسی نہیں تھیں؟ جس طرح سے آپ نے اس میں ڈانس کیا یا اس میں جس طرح کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے ملبوسات وغیرہ, تو یہ ایک ہے نا امیج آپ کا, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ صرف دیکھنے والی کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ہے نا,
اٹس سیکسی. یا بٹ آئی بلیو ایوری وومن ہیز اے رائٹ ٹو بی سیکسی. ٹو بی آنےسٹ, میں زمبابوے میں پلی بڑی ہوں, سو دس ٹائپ آف ڈریسنگ از ویری نارمل. یو نو وی ڈو ناٹ ڈو اٹ دیٹ آل آئی شوڈ بی آن اس. کیونکہ وہاں اگر آپ بہت سارے بیچز میں جاؤ باہر بھی, تو آپ لوگ لڑکیاں بکینی میں بھی ایک اور لوگ انہیں نہیں دیکھتے. میں اپنے دھن میں ایک یو کین سے ایک ملنگ انسان کی طرح اپنے دھن میں اپنے فیشن میں گھوم رہی ہوں. ہاں, آئی وانٹ ٹو لک بیوٹیفل, آئی وانٹ ٹو لک کلاسی, آئی وانٹ ٹو لک نائس, بٹ اف پیپل سے آئی لک سیکسی, آئی ول ٹیک دیٹ ایز اے کمپلیمنٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ ایوری وومن ہیز اے رائٹ ٹو لک سیکسی, ویدر اٹ از یو نو ویئرنگ فل کلوتھز اور اے منی ڈریس.
مثیرا, واٹ کائنڈ آف مدر آر یو؟
آئی لو مائی سن, ہی از اے بلیسنگ ان مائی لائف. ہی از ماشاء اللہ ناؤ 7 months. ہی از ویری ناٹی. اس کے ساتھ
ناٹی حسینہ کا بیٹا ہے تو پھر تھوڑا بہت ہوگا نا.
ہاں جی بالکل, تو بہت شرارتی ہو گیا ہے. اینڈ ہم ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں. اینڈ میں اسے کیری بیگ میں رکھتی ہوں, بیک پیک کی طرح ہمیشہ, جب بھی میں گھر میں ہوتی ہوں تو وہ میرے ساتھ ہی گھوم رہا ہوتا ہے. آئی ول نیور اسپوائل ہیم, آئی ول آلویز ٹیچ ہیم ون تھنگ, ٹو نیور مس یوز اینی وومن اینڈ ٹو نیور بلیم اور نیم اینی وومن. کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ عورت کس سچویشن میں کیا کر رہی ہے. آئی ول ساؤنڈ لٹل بٹ بولڈ, چاہے وہ عورت ایک پروسٹیٹیوٹ بھی ہو, آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا اسے کچھ غلط بولنے کا. وہ جیسی بھی ہے وہ جانے, خدا جانے. میں تو یہ بولتی ہوں, میں اپنے بچوں کو یہی سکھاؤں گی در آپ کسی انسان کے اوپر نہ کوئی بلیم رکھے, نہ کوئی نام اسے بلائیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس انسان کے پیچھے کیا ہے.
متیرا, آپ خود کو فیمنسٹ سمجھتی ہیں؟
Yes, you can say that. Thori si. I think that a man has to protect a woman. And being a mother of a boy, it is my responsibility to teach him how to treat a woman. اگر وہ غلط ہے, اگر کسی غیر لڑکی کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی کرے گا, تو میں اتنی ہوں کہ میں اسے تھپڑ چکراؤں گی. کیونکہ آئی بلیو ہم اگر اپنے بچوں کو سدھاریں گے نہیں, اگر ہم تمیز نہیں سکھائیں گے, دین لیٹر آن دے وونٹ ایون ریسپیکٹ اس.
آپ نے یہ کہا کہ عورت جو ہے اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے مرد سے.
یس,
تو آپ کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟
میرا پروٹیکشن خدا.
تو مطلب
مائی فیملی, گاڈ. چاہے میں بیٹی ہوں لیکن میری موم نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے. ہمارے بابا نے ہمیں ایسا پڑھا کرا ہے کہ ہمیں لگا ہے ہمیں چوٹ پہنچی ہے لیکن ہم خود کھڑے ہوئے ہیں اپنے پاؤں پر. بہت ہی اچھا پارٹ زندگی کا بھی میں نے دیکھا ہے اور بہت ہی ٹف پارٹ بھی زندگی کا دیکھ چکی ہوں.
کہ آپ کے شوہر کیسے فٹ ہوتے ہیں ساری فیملی میں؟ مگر کیا وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ متیرا یہ کرو یا یہ نہیں کرو؟ آپ ان کی بات سنتی ہیں؟
میں سب کی بات سنتی ہوں
متیرا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی.
میں سب کی بات سنتی ہوں لیکن کرتی وہ ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے. آئی بلیو میری کام کی زندگی بہت الگ ہے, میرے گھر کی زندگی بہت الگ ہے. میں بہت ان چیزوں میں ایک بہت بڑی سی دیوار رکھتی ہوں.
تو گھر کی متیرا اور شوبز کی متیرا یا باہر کی متیرا جو ہے, کیا فرق ہے ان دونوں میں؟
گھر کی متیرا ایک بہت ہی چک چک کرنے والی بندی ہے. ہاں, ویری انٹائیڈی, مطلب میک اپ شیک اپ سے سخت نفرت. ہاں, جیسے گھومنا ہے ویسے گھومے گی بیبی کے ساتھ. بہت چلڈ بیک انسان ہو, ویری ہیپی گو لکی سب نہیں. اور باہر کی متیرا یہ ہے کہ وہ بہت ہی سائلنٹ, ویری فرینڈلی, بٹ یو نو ان ہر لمٹس.
آپ کو ایل اے ٹائمز نے پیرس ہلٹن آف پاکستان بلایا, تو آپ خود کو پیرس ہلٹن آف پاکستان سمجھتی ہیں؟
میں اپنے آپ کو پاکستان کی متیرا سمجھتی ہوں. میں نے ابھی تک وہ حرکت نہیں کری جو اس نے کری ہے نا. میں اپنے بابا کے بینک بیلنس پر اتنا گھومتی ہوں.
متیرب آپ زمبابوے میں رہتی تھیں, آپ خود کو کہاں کی سمجھتی ہیں؟
پاکستان نے مجھے شہرت, بینک اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے وہ پاکستان نے دیا. عوام اچھی بری جو بھی بات کرتی ہے پاکستان کی عوام کرتی ہے. ادھر پاکستان میں بیٹھ کر میں یو کے میں انٹرویو دے رہی ہوں, یہ صرف پاکستان کی وجہ سے. سو آئی بلیو آئی ایم پاکستانی.
فیفی ہارون کا متھیرا سے انٹرویو آپ نے سنا. یہ میں آن لائن کی رپورٹ سنا رہی ہوں جو کہ ہم سربین میں بھی پیش کر چکے ہیں. بحیرہ روم میں ایک مسافر کشتی کے ڈوبنے کے بعد اس پر سوار 650 سینکڑوں تارکین وطن کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیل آپ bbc.com پر پڑھ سکتے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور پروگرام میں اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتے وار کالم بات سے بات کا. سنیے وسعت اللہ خان کی زبانی.
پاکستانی عدلیہ اتفاق کرے نہ کرے لیکن پارلیمنٹ, حکومت, پولیس, نیم فوجی دستے, فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس نقطے پہ متحد و متفق ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں مگر سویلین عدالتی ڈھانچہ ناقابل اصلاح حد تک فرسودہ ہو چکا ہے. لہذا محض سویلین عدالتوں سے سزائے موت یافتہ 8,000 قیدیوں کو لٹکانے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے فرسودہ روایتی آئینی عدالتی نظام کی مدد کے لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے اصول پہ ماورائے آئین اقدامات ضروری ہیں. یعنی مجرم ختم کر دو تو جرم بھی ختم ہو جائے گا. چنانچہ ملزموں کو عدالتی تکلفات میں پھنسانے کی بجائے پولیس مقابلوں, جبری گمشدگی اور ٹارگیٹڈ کلنگ کے ذریعے گھٹ کرنے کی روایت مستحکم ہونے کے بعد عوام کی منتخب آئینی پارلیمنٹ نے بذریعہ 21ویں ترمیم فوجی عدالتیں بھی متعارف کروا دی. اور جب ان سلیمانی فوجی عدالتوں نے انصاف کی پہلی قسط 6 نامعلوم ملزموں کو سزائے موت کی شکل میں تھما دی تو بہت سے وکلاء نے سپریم کورٹ کے سامنے ایسے سوالات اٹھا دیے جن کا مقصد اس انصاف کو بریک لگانا ہے جو تیز رفتاری میں خود سے بھی آگے نکل گیا. اس قدر تیز کہ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ فیصلہ جج کی زبان سے آنے کی بجائے فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ کے ٹویٹر کے منہ سے جاری ہوا. چنانچہ بازے بازے ٹیڑھے وکلا کے خیال میں ان سوالوں کا اعلی عدلیہ سے ہی جواب ملنا چاہیے کہ کیا آئین کے بنیادی ڈھانچے میں کسی متوازی نظام انصاف کی گنجائش ہے؟ کیا کوئی بھی پارلیمنٹ بنیادی آزادیوں کے ضامن آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کر سکتی ہے؟ فوجی عدالتیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی نگرانی سے آزاد کیوں ہیں؟ جب ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو پھر فوجی عدالتیں خفیہ سماعت کیوں کر رہی ہیں؟ ان عدالتوں کے ججوں کا اپنا قانونی تجربہ کیا ہے؟ جن ٹھوس ثبوتوں پہ کوئی فوجی عدالت سزائے موت سنا سکتی ہے انہی ثبوتوں کی بنا پہ کوئی عام یا خصوصی سویلین عدالت کیوں سزائے موت نہیں دے سکتی؟ اگرچہ سپریم کورٹ نے ان سوالوں کا فیصلہ ہونے تک فوجی عدالتوں کی سزاؤں پہ عمل روک دیا ہے, تاہم فوجی عدالتوں کے حمایتیوں کی اس دلیل کا کیا کریں کہ یہ کڑوی گولی غیر معمولی حالات میں عارضی طور پہ نگلنا پڑ رہی ہے۔ گویا حمایتیوں کو بھی پورا یقین نہیں کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے منصفانہ ہوں گے۔ ویسے پاکستان میں ایسی کون سی کڑوی گولیاں ہیں جو عارضی کہہ کے نہیں بیچی گئیں؟ نظریہ ضرورت کی گولی 1954 میں یہی بتا کے نگلوائی گئی تھی، مگر ایک چیف جسٹس کے چیمبر سے نکلی اس گولی کو قانون کی کھوپڑی سے نکالنے میں دوسرے چیف جسٹس کو 53 برس لگے۔ 65 کی جنگ میں نافذ ہونے والی عارضی ایوب خانی ایمرجنسی وہ مرض بن گئی جس سے پنڈ چھڑانے میں 20 برس لگے۔ ہر مارشل لا خود کو عارضی بتا کے ہی آتا ہے، مگر یہ عارضہ پاکستان کے 68 برس میں سے 33 برس تو سامنے سامنے ہی نگل گیا۔ چند برس پہلے تک ایسے عارضی نما مستقل کاموں کے لیے سیاسی طبقے کو پھوٹ ڈال کے توڑنا پڑتا تھا، مگر نئی ٹیکنالوجی نے سارا عمل بہت آسان کر دیا ہے۔ اب پارلیمنٹ پہ کالے جادو کا اسپرے کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ طوطا بن جاتی ہے اور اپنی خود مختاری، وقار اور قانون سازی کی صلاحیت ایک چھری کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے جو حکم ہو میرے آقا کہتے ہوئے گردن جھکا دیتی ہے۔ ایسی مسمرائزڈ پارلیمنٹ کو کون عامل قتل کرنا چاہے گا؟ مگر نئے سائبر کرمنل لا کی رسی سے باندھ کے سرسری انصاف کی میڈ ان پارلیمنٹ چھری سے تجھے مجھے تو ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن انہیں کون ڈرائے گا جو سزائے موت کو بھی جنت میں فاسٹ ٹریک داخلے کا پاس سمجھتے ہیں؟ وہی نہ ڈرے جنہیں ڈرانا مقصود ہے تو پھر اس ماورائے آئین بکھیڑے کا فائدہ؟ اور جاتے جاتے ایک فضول سا سوال، متنازع کشمیر میں برسوں سے جاری شورش کے خاتمے کے لیے کسی بھی بھارتی حکومت کو تیر بہادف فوجی عدالتوں کی اب تک کیوں نہیں سوجھی؟
یہ تھے وسط اللہ خان، اور سربین میں اب پیش ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل ہفتے وار سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین، کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ اچھا عارف، یہ اتنے سارے خطوں کا ڈھیر آپ نے علیحدہ کیوں کر رکھا ہے؟
یہ خطوط جناب ہمارے جہاں نما کے متوالوں نے بھیجے ہیں۔
لیکن جہاں نما کو بند ہوئے تو 2 ماہ ہو گئے ہیں۔
رفتے دولے ناز دلے ماہ، شارجہ سے وقی داؤد صاحب نے جہاں نما کو یاد کرتے ہوئے یہ قطع ارسال کیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے تم نے نس شب کو دریدہ بادلوں میں ایک ستارہ، میرے ماضی کے گہرے دھندلکوں میں تصور جھل میں لاتا ہے تمہارا۔ اور شگر کناپی سے حاجی علی لکھتے ہیں، جہاں نما کے خادمے کا اعلان سن کر یوں لگا جیسے میں سفیدے کے بلند و بالا درخت کی آخری چوٹی سے زمین پر آ گرا ہوں۔
تخت نصرتی سے آنے والے اس خط میں مکتوب نگار اتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ اپنا نام بھی لکھنا بھول گئے۔ بہرحال فرماتے ہیں، آخری بار بی بی سی لگایا تو جہاں نما کی الوداعی رسوم ہو رہی تھی اور مرحوم کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ میں نے بھی دعائے مغفرت میں شمولیت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسال ثواب کے لیے فاتحہ بھی پڑھی۔
دیکھیے جناب، اتنا طنز کرنا بھی مناسب نہیں، یہ تو مرے پہ 100 درے والی بات ہے، یعنی آپ ہمارے زخموں پہ چھڑک رہے ہیں نمک۔
ملتان سے محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں، 27 فروری کا دن مجھے نہیں بھول سکتا جب آپ نے برطانوی سامراج کے اشارے پر عوام کے دل پسند پروگرام کی گردن مروڑ دی۔ میں نے ہر سال 27 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔
فقیر والی سے حاجی محمد شریف کہتے ہیں، 27 فروری کو آپ نے اچانک اپنے سامعین پہ ایک ڈرون حملہ کر دیا، آپ کا اعلان سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ سامعین کی لاکھوں التجاؤں کے باوجود آپ نے ان کی پیٹھ میں زہر آلود خنجر گھونپ دیا ہے، براہ کرم اس ناروا فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے۔
مراد پور سیال سے مجیب الرحمان رحمانی کہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 46 برس سے جاری ایک مقبول پروگرام آپ نے کیسے بند کر دیا۔
پشاور سے ایک سامع نے گمنام راہی کے قلمی نام سے ہمیں ایک خط لکھا ہے، لکھتے ہیں، میں 1990 سے بی بی سی کی اردو نشریات سن رہا ہوں۔ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہو یا برطانیہ میں ریلوے کی تباہی، عراق کا کویت پر حملہ ہو یا بلقان کی نئی جنگ، بھارتی انتخابات کا ہنگامہ ہو یا پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز، ہمیں ہر صبح جہاں نما کے ذریعے ساری دنیا کی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ معلوم نہیں اس کارآمد سلسلے کو کس کی نظر لگ گئی۔
اسی سلسلے میں خورشید آباد سے عبد الغنی مومن لکھتے ہیں، میری عمر 77 سال ہے اور میں 50 سال سے بی بی سی اردو سروس باقاعدگی سے سن رہا ہوں۔ پہلے دور میں سائنس کلب اور شاہین کلب پر تالا پڑ گیا، شیر دریا خشک ہو گیا، جرنیلی سڑک بند کر دی گئی اور کتب خانہ بھی مکفل کر دیا گیا۔ دوسرے دور میں ہم دریافت سے محروم ہو گئے، سویرے سویرے کا سلسلہ رک گیا، سبرس کا رس بھی خشک ہو گیا اور پھر شبنامہ ہی معطل ہو گیا۔ نئے دور کا پہلا تحفہ آپ نے جہانما کو بند کر کے دیا ہے۔ اب ہم اس دن سے خوفزدہ ہیں جب سیربین پر کلہاڑا چلانے کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ نے جہانما بند کرنے کی جو وجوہات بتائی ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی ذیل میں آتی ہیں۔ آپ نئی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کی بات کرتے ہیں، یہاں تو بجلی تک میسر نہیں اور لوگ چار سیل ڈال کر ٹرانزسٹر پر مہینے بھر آپ کی نشریات سنتے ہیں۔ ویسے ہم اگر اتنے ہی ایڈوانسڈ ہوتے تو کاغذ پر قلم کے ذریعے خط لکھ کر آپ سے یوں کیوں مخاطب ہوتے؟ ہم تو پیغام رسانی کے لیے بھی سینکڑوں سال پرانے محکمہ ڈاک کے محتاج ہیں، آپ کی نئی ٹیکنالوجی سے ہم کیا استفادہ کریں گے؟
عبد الغنی مومن صاحب، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کا خط بھلے ہم تک تین ہفتے بعد پہنچے، آپ کے خلوص کی حدت اور جذبات کی سچائی ہمیں اتنے فاصلے سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یقین کیجئے سامعین کی ایک بڑی تعداد آپ کی ہم خیال ہے اور آپ کا خط سینکڑوں افراد کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مثلاً پیشگان سے رحیم اللہ جاوید لکھتے ہیں، ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بند کر دیجئے، آپ نے اس کی بجائے جہانما بند کر دیا، یعنی صبح کی نشریات ہی سمیٹ دیں۔ گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔
جیکب آباد سے اسلم بروہی کہتے ہیں کہ یہ پروگرام بند کر کے ہم نے سامعین کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ اور جھونک ساول سے ملک خالد حسین لکھتے ہیں کہ 27 فروری کو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔
ضلع خیرپور سے غلام حیدر قمرانی کہتے ہیں، جہانما بند کر کے آپ نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی۔ اور بدین سے ڈی ایم مہاراج لکھتے ہیں، اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔
ڈیرہ اسماعیل خان سے لیاقت علی اوان لکھتے ہیں، میں نے ایک خط میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی کہ روس، جرمنی اور ایران کی بیرونی نشریات میں اردو ختم کر دی گئی ہے، جس پر آپ نے تسلی دلائی تھی کہ بی بی سی میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے 2 ہی ہفتے بعد آپ نے جہانما بند کر دیا۔ گویا آپ نے مجھے اور مجھ جیسے دیگر سامعین کو جھوٹی تسلی دلائی تھی۔
ضلع چترال کے گاؤں زیزی سے نویں جماعت کے طالب علم ہدایت الحق لکھتے ہیں، کئی نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھین لی جاتی ہیں۔ ہم کئی سال سے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دنیا بھر کی گرما گرم اور تازہ بتازہ خبریں سننے کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اچانک نامعلوم کس جرم کی سزا میں ہم سے یہ سہولت چھین لی گئی۔
میدان ضلع دیر سے میٹرک کے ایک اور طالب علم صفی الحق نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اور سمن آباد سے محمد صادق عباسی نے لکھا ہے کہ صبح کی نشریات بند کر کے ہم نے ان کا دل توڑ دیا ہے۔
تھر پارکر سے علی بخش بلوچ کہتے ہیں، ابھی شبنامہ کا گھاؤ نہ بھر پایا تھا کہ آپ نے جہانما کا زخم دے دیا۔ اور اب ذرا محمد صدیق مجبور کا بھی یہ خط سن لیجئے جو انہوں نے ضلع کرک سے روانہ کیا ہے۔ غالباً یہ واحد خط ہے جس میں جہانما کے بند ہونے کا ذکر مثبت انداز میں کیا گیا ہے۔
اچھا، وہ کیسے؟
مجبور صاحب لکھتے ہیں، مجھے صبح صبح جہانما سننے کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ با جماعت نماز پڑھنے کی بجائے بستر میں لیٹا جہانما سنتا رہتا اور گھر پہ اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا۔ اگرچہ ضمیر ملامت کرتا لیکن نشہ تو پھر نشہ ہے۔ تاہم 27 فروری کو میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ جہانما بند ہوا تو میں نے پھر سے صبح صبح مسجد جا کر با جماعت نماز کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ اس کار خیر کا سہرا آپ کے سر ہے، جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ۔
چلیے، کم از کم ایک سامع کو تو اس تبدیلی کا کچھ فائدہ ہوا۔ سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا، اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسرز تھے اطہر کاظمی اور عمر آفریدی۔ لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چلتے سنے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبان میں۔
چار
چار نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. بحیرہ روم میں تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے خدشہ ہے کہ 650 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ایک تازہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں لیبیا سے اغوا کیے گئے ایتھوپیا کے 30 عیسائیوں کو قتل کرتے دکھایا گیا ہے. پاکستان میں خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں کم از کم 5 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ افغانستان میں گھریلو تشدد کے زیادہ تر کیس قانونی کارروائی کے بجائے سالسی کے ذریعے حل کر لیے جاتے ہیں اور یہ ملک میں عدالتی نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. بھارت میں کسانوں نے آج ان حکومتی منصوبوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی جن کے تحت صنعتی مقاصد کے لیے زمین کے حصول کے قوانین میں نرمی کی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.